हम सब एक राय आपने मुख्तसरन एक टीवी प्रोग्राम में ज़िक्र की थी हिफ्स की रिवायत के हवाले से। उस पर बाज़ अहले इल्म उलमा ने मज़ामीन भी लिखे और उसकी तायीद, और बाज़ ने उस पर तनकीद भी की। मैं चाहता हूँ कि आज ज़रा हिफ्स की इस रिवायत के मौजू का एक होलिस्टिकली जायज़ा लें हम, और जो एतराज़ात या नुक्ता नज़र आपके अफकार पर पेश सामने किए जाते हैं उनको भी मैं ज़ेर बहस लाऊँ। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो हिफ्स की रिवायत है, और बहुत कदीम रिवायत है बल्कि कुरान मजीद जो हम तक पहुंचा है इजमा और तवातुर से, उसमें लोगों ने याद करके और फिर इसको पढ़ के एक दूसरे तक पहुंचाया भी है, लिखने वालों ने लिखा भी है, इस रिवायत को मौजूदा दौर में आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि लोगों को इस वक्त इस दौर में अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराने के लिए मदारस में भेजना चाहिए?
आखिरी बात को ज़रा एक तरफ रख लीजिए, बजाय खुद तो ये रवायत मुसलमानों का एक गैर मामूली इम्तियाज़ है। ये हम हैं कि जिन्होंने अल्लाह की किताब को इस तरह ज़ुबानी याद करके आगे मुंतकिल किया है। अगर आप उस ज़माने की तहरीरें देखें तो उनमें रस्मुलख़त इतना डेवलप नहीं है कि जो कुछ आप ज़ुबान से बोल रहे हैं वो पूरी तरह अल्फाज में अदा हो सके। तो कुरान मजीद के इंतकाल ही के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया कि लिखने वाले उसे लिखें और याद करने वाले याद करें। कोई कमो बेश एक सदी के बाद ये हुआ या उससे कुछ पहले कि जो कुछ बोला जा रहा था उसको किरात की सूरत में मसाहिब पर सब्त कर दिया गया, यानी वो एराब और अलामतें पैदा हो गईं या पहले से मौजूद थीं तो ज़रा डेवलप हो गईं, तो ये एहतमाम किया गया कि फिर वो ख़ुद मुसहफ़ पर सब्त कर दी जाए। वही मुसहफ़ है जो इस वक्त हमारे हाथों में है, जिससे लोग कुरान पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद कि ये सब हो गया, मुसलमानों ने इस रवायत को जारी रखा। उलमा हिफ्स करते रहे, किसी ने कुछ हिस्से हिफ्स किए, किसी ने पूरा कुरान हिफ्स किया। पूरे कुरान की हिफ्स की रवायत फिर तरावी में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हों के बाद जब मुसलमानों ने ये एक अमूमी रवैया इख्तियार कर लिया कि रमज़ान में कुरान ख़त्म करना है, बल्कि एक से ज़्यादा कुरान भी ख़त्म होने लग गए, तो लोग पढ़ने के लिए अब नमाज में खड़े होंगे तो मुसहफ़ हाथ में पकड़ना कुछ मौजू नहीं समझते थे, तो ज़्यादातर लोग याद करते। ये रवायत भी इस वक्त आपको नज़र आ जाती है, यानी कुरान मजीद जिस तरह सफ़ीनों में महफूज है उसी तरह सीनों में भी महफूज है। तो ये बड़ी गैर मामूली रवायत है, इसलिए कभी इसको तहकीर की निगाह से नहीं देखना चाहिए। ज़माना क्या करवटें लेगा, अगरचे अब वो ज़राए पैदा हो गए हैं कि जिसमें आप किसी किताब की हिफाजत हज़ार पहलुओं से कर रहे हैं, यानी वो अब बोली हुई मौजूद है, पढ़ी हुई मौजूद है, उसमें इंसान भी दरमियान से निकल गया है, हर चीज़ को आप महफूज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ी पाकीज़ा और अहम रवायत है, अल्लाह की किताब के साथ हमारा ताल्लुक़ पैदा करती है। फिर बाज़ उलमा की जिनको कुरान पर काम करना है ये ज़रूरत भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान उनको याद हो, तो मेरे नज़दीक ये रवायत तो अपनी जगह तारीख भी रखती है, ज़रूरत भी इसकी है, रहेगी क़यामत तक लोग करते रहेंगे। लेकिन बच्चों को कुरान मजीद याद कराने का जो हमारे यहाँ तरीका इख्तियार किया गया, मैंने इस पर तनकीद की थी और मैंने ये कहा था कि इसमें पहली चीज़ तो यह है कि माहौल अच्छा नहीं होता, दूसरे ये कि बच्चे की अपनी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं होती, और जिस तरह से ये कुरान याद कराया जाता है उसमें इसका अंदेशा होता है कि बच्चे बाद में किताब के साथ गोया एक तरह की गैर मुतल्लक सी सूरत हाल पैदा कर लेते हैं, अगर मैं सादा अल्फाज में इसको बयान करूं। और मैंने इसके मफासिद देखे तो ये बड़ी उम्र में लोगों को याद करना चाहिए, अब भी याद करना चाहिए, यानी जब वो शऊर की उम्र को पहुँचे। इसी तरह बच्चे हैं 7, 8, 10 साल की उम्र में अगर वो अपने शौक़ से याद करने के लिए तैयार हैं, या आपने शौक़ दिलाया और उनके अंदर पैदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये कि उसमें ये तय नहीं करके बैठ जाना चाहिए कि बच्चे को भेजा है या उसने फ़ैसला किया है तो आप पूरा ही याद करके आए, उसका दिल लगा है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिल लगा है तो आप किसी और इल्म की तरफ उसको डाल दीजिए। हमारे यहाँ इसमें जो 2-3 चीज़ें इख्तियार की गई हैं, एक तो बहुत छोटे बच्चे, फिर ये कि माहौल अच्छा नहीं जहाँ पर उनको भेजा जाता है, और उसके साथ ख़ुद उनकी अपनी शख्सियत पर भी इसके बुरे असरात होते हैं। तो इसलिए मेरे नज़दीक रवायत तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें बच्चों को पाबंद करने की क्या वजह है?
ठीक है, हम सब अच्छा हम सब ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक जिसको आप कहते हैं एक रवैया बाज़ जदीद पढ़े लिखे लोगों की तरफ से सामने आता है कि वो चीज़ों को महज ان کے اثرات اور میرٹ پر دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز قابل قبول ہے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. لیکن انسان جس طرح آپ فرماتے ہیں ایک پیکر محسوس ہے، اس کی ایک نفسیات، اس کا ایک ماضی، اس کی ایک روایت، اس کی ایک تاریخ ہے. تو یہ جو حفظ کی روایت ہے، یہ ہمارے کلچر کے اندر، مثلا اگر بچے ہیں وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، بڑے بوڑھے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے. پھر والدین میں یہ جذبہ کہ بچوں کو ہم نے اگر حفظ کرایا ہے تو ظاہری بات ہے بچوں پر دین کے لحاظ سے محنت کی، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. تو یہ جو نفسیاتی پہلو ملحق ہوتے ہیں بعض عملی اقدامات سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو محض میرٹ ڈی میرٹ پہ دیکھ کے رد و قبول کرنا چاہیے، یا اس کے اندر جو ایک نفسیاتی پہلو ہے اس کو بھی ہمیں کسی صورت کا جائزہ لیتے ہوئے پیش نظر رکھنا چاہیے؟
یہ خود میرٹ ہے، یعنی انسان صرف ایک عقلی وجود نہیں ہے، وہ اپنے اندر بڑے نفسیاتی پہلو رکھتا ہے، چیزوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، تعلق خاطر کا اظہار کرتا ہے. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اپنا ہی تجربہ دیکھ لیں، کیا ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے لیے کی جاتی ہے، تذکیر کے لیے بھی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق کے لیے بھی کی جاتی ہے. ایسے مواقع بھی پیش آتے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ احوال ہیں، آپ کچھ مصائب سے دوچار ہیں، کچھ نشیب و فراز ہے زندگی کے، تو آدمی دل کی تسلی کے لیے قرآن کھول کر پڑھنا یا اس کو سننا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کی کتاب کے الفاظ میں بھی ایک روحانیت ہے، ایک بڑی غیر معمولی قوت ہے جب ہم یہ خیال کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی زبان ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیز محض ترجمے سے تو نہیں نمایاں کی جا سکتی، تو اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور انسان کے پورے وجود کو دین سے متعلق ہونا ہوتا ہے، یعنی دین میں سمجھنے کا عمل علم سے ہوگا، عقل سے ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ میرے وجود کا حصہ بنتا ہے، یعنی میرے رشتوں میں ایک سب سے بڑے رشتے کا اضافہ ہوتا ہے. تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر وقت عقل کی میزان میں تولتا ہوں؟ عقلی لحاظ سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ رشتے ہیں، تو اسی طرح سے عقلی لحاظ سے میں نے اللہ کو پہچان لیا، میں بن دیکھے اس پر ایمان لے آیا، میں نے پیغمبروں کو قبول کر لیا، لیکن اب میرا ایک جذباتی رشتہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہوگا، وہ میرے پورے وجود کا رشتہ ہے. اس رشتے کا اظہار ہزار صورتوں میں ہوگا. یہ جو ہم کسی موقع پر کوئی نعت پڑھتے ہیں، یا کسی موقع کے اوپر بعض اللہ تعالیٰ کی مدح میں کوئی چیز، حمد کی کوئی چیز کہتے ہیں، یہ سب انہی جذبات کا اظہار ہے. تو اس کو آپ انسانی زندگی سے الگ کر کے نہیں نکال سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. میں جس چیز پہ زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو توجہ دلائیے، لیکن اس معاملے میں نہ ان پر جبر کریں، نہ انہیں غلط ماحول میں بھیجیں، اور نہ اس کو کوئی جیسے کہ لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں. یعنی یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بہت اچھے ماحول میں تعلق کا اظہار ہی ہونا چاہیے. تو اگر کوئی بچہ شوق سے سیکھنے کا رویہ اختیار کرتا ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بڑا ہو کے سیکھ لے، اس عمر میں سیکھ لے کہ جس وقت اس نے قرآن مجید کو اپنے لیے کتاب ہدایت کے طور پر قبول کر لیا ہے. بہت لوگ ہیں کہ جنہوں نے جوانی میں، بلکہ ادھیڑ عمر میں قرآن مجید یاد کیا ہے، بعد میں یاد کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعلق خاطر کے ساتھ ہونا چاہیے. بچے کے اوپر اس کو ٹھونسنے کا جو طریقہ ہمارے یہاں اختیار کر لیا گیا ہے، اور اس طرح کی روایتوں کی وجہ سے کہ معلوم نہیں کتنے لوگ اس سے بخشے جاتے ہیں، اس سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے. بہت خطرناک بات ہے، اور موجودہ زمانے میں خاص طور پر بچوں کو قرآن مجید سے متنفر کر سکتی.
ٹھیک. اچھا غام صاحب، جن لوگوں نے حفظ کی اس روایت کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ اس کو اب بند ہونا چاہیے، اس کو بچوں کو حفظ کرانے کا سلسلہ جو ہے وہ روکنا چاہیے، انہوں نے ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ اس سے جو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ایک رویہ ہے، اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے جواب میں جو ہمارے علماء ہیں ان کی طرف سے بات سامنے آئی کہ قرآن مجید سمجھنا، اس پر غور کرنا یہ یقینی طور پہ ضروری ہے، لیکن اس کے الفاظ کے ساتھ مناسبت اس کو ویسے ہی بغیر سمجھے بھی تلاوت کرنا، یہ بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں باعث اجر چیز ہے. تو آپ عربی متن سے گویا اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں، محض تفہیم اور سمجھنے کو لے کر آتے ہیں قرآن کے معاملے میں، تو وہ جو خدا کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ تو پھر آدمی ترجمہ بھی کسی کا پڑھ سکتا ہے، اس الفاظ کے ساتھ تو مناسبت نہیں رہے گی.
نہیں، میرے خیال میں دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. یعنی قرآن مجید اصلاً ہدایت کے لیے ہے، تدبر کیا جائے تو ہر آدمی کو کرنا ہے، لیکن اور ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے اس نے. خاص طور پر فجر کی نماز میں تو لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے تو اس میں بھی ظاہرہ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. اس زمانے میں تو خیر ایسے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ مصحف بھی ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی مانے نہیں، لیکن آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن اس کے سینے میں ہو. اصلی سوال یہ نہیں ہے، یہ ساری انسان کی ضرورتیں ہیں، یعنی تدبر کرنا یہ تو اس کے فرائض میں سے ہے، قرآن کو جاننا سیکھنا اس پر اس کی فلاح کا انحصار ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ کی کتاب کو آپ چومتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ ادب کے اظہار کے طریقے، یہ محبت کے اظہار کے طریقے، یہ بھی انسانی زندگی کا لازمہ ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں اپنے اپنے محل اور موقع پر رہنی چاہیے، ترتیب نہیں الٹنی چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں ترتیب الٹی ہے، اس لیے اس پر کچھ تنقید ہوتی ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں رہا ہمارے ہاں سرے سے، تو اس کو الٹ دینا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ لوگ یاد کر لیں، زیادہ یاد کر لیں، پورے قرآن کو حفظ کر لیں۔ تو اگر آپ ترتیب چیزوں کی صحیح رکھیں اور ہر چیز کو اس کا صحیح وزن دیں تو وہ قدر و قیمت پاتی ہے۔ جب آپ ترتیب الٹ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تنقید بھی بعض موقعوں کے اوپر سخت کرنا پڑ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میرے نزدیک تھوڑی انتہا پسندانہ ہیں، ان کے اندر صحیح توازن یہ ہے کہ ہر بچے پر یہ واضح کیا جائے کہ اس کے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا ترجمہ اس کو سکھایا جائے، قرآن مجید سے ایک براہ راست تعلق اس کا پیدا ہو، پوری زندگی میں یہ قرآن ہمیشہ اس کے لیے اس طرح رہے کہ جب بھی کبھی اس کے ذہن میں کوئی خلجان پیدا ہو تو وہ اس کو نکال کر پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل کرے۔ ہر مسلمان اپنی پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار پورے قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک سمجھ کر پڑھ لے، خواہ ترجمے کے حوالے سے پڑھے، خواہ جو جدید طریقے باز اختیار کیے گئے ہیں جن میں آپ ترجمہ سیکھ لیتے ہیں اس طرح سیکھے، خواہ یہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو عربی زبان جانتا ہوں براہ راست پڑھ لے۔ تو یہ سارے معاملات ہر شخص کو کرنے چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اگر یہ شوق ہو کہ وہ قرآن کو یاد کریں تو ان کے اس شوق کو بھی حوصلہ افزائی کر کے اور بڑھانا چاہیے، لیکن اصل چیز جو قابل تنقید ہے وہ بچوں پر اس کو ٹھونسنا اور والدین کا اس کو ایک مسئلہ بنا لینا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ دین کے لیے بھی، ان دعوت کے لیے بھی، اور بچوں کی آگے کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ۔
ٹھیک، اچھا صاحب، یہ آپ نے ایک بات فرمائی کہ اصل کام تو ظاہری بات ہے کلام اللہ نے نازل کیا ہدایت کے لیے، اس کو پڑھنا سمجھنا ہے، اور آپ نے اس روایت کو بھی واضح کیا تھا پچھلے دنوں جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، اگرچہ وہ ایک ضعیف روایت ہے، اور جو مکمل روایت ہے اس میں تعلیم ہی کا ذکر ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی آدمی اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتا تو کیا آپ اس کی نفی کرتے ہیں کہ یہ بغیر سمجھے پڑھنا، محض تلاوت کرنا، یہ کوئی اجر کا باعث نہیں بنتا؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ قرآن مجید کو میں سمجھ ہی کے پڑھتا ہوں، ہمیشہ اس کے ترجمے پر نگاہ رکھ کے، مدعا پر نگاہ رکھ کے اس کی تلاوت کرتا ہوں، میری اپنی زندگی میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، قرآن ایک زندہ کتاب کے طور پر موجود ہے، یہی میرا عمومی رویہ ہے، اور کسی موقع کے اوپر یا ایک عمومی تلاوت میں میں اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے یا اس سے تذکیر حاصل کرنے کے لیے یا محض اس کی فضا میں جینے کے لیے اس کو پڑھتا ہوں، تو یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ۔ اس کو ترتیب کو جب آپ الٹ دیتے ہیں تو ہر چیز درم برم ہو جاتی ہے۔ اصل میں چیزوں کی ترتیب صحیح رکھنی چاہیے۔ میری اپنی ماں کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کے لیے، اگر اس کو کھانا ہے تو اس کا بندوبست کروں، اس کے لیے جگہ کا بندوبست کروں، رہائش کا بندوبست کروں، سکون کا بندوبست کروں، آرام کا بندوبست کروں، بیمار ہے تو اس کے علاج کا بندوبست کروں۔ اس کے بعد مجھے ہاتھ چومنے میں بھی ایک لذت آتی ہے، وہ بھی میری محبت کا اظہار ہے، لیکن ہاتھ ہی چومتا رہوں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کی ترتیب صحیح ہونی چاہیے۔ اصلاً وہ ہدایت کی کتاب ہے، اصلاً اس کو پڑھنا ہے، اصلاً ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ آپ ایک نفسیاتی تسکین کے پہلو کو اگر ترتیب الٹ کے اصل بنا دیں گے تو پھر تنقید ہوگی اس کے اوپر۔
جی، بڑی خوبصورت بات فرمائی غام صاحب آپ نے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک اور پہلو، کہا جاتا ہے کہ جب قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے جو میڈیم اختیار کیا گیا، اس میں آپ نے بھی وضاحت فرمائی کہ لوگ اس کو پڑھتے تھے، تو یہ پڑھنے کا میڈیم جو ہے اس کو اگر آپ ترک کر دیتے، یاد کرنے کا میڈیم اس کو آپ ترک کر دیتے ہیں، تو گویا دین جن ذرائع سے پہنچا ہے ان میں سے ایک بڑے ذریعے کو آپ روک رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو اصل ذریعہ ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں، یہ باقی ذریعے جو ہیں یہ ثانوی ہیں اور اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں، لہذا حفظ کی روایت جو ہے یہ دین کے پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان پر موقوف ہے، اور ان ذریعوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔
یہ میرے نزدیک تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یعنی قرآن مجید کو جس جس طریقے سے بھی پہنچانے کا اہتمام یہ امت کرتی رہی ہے اس کو ایسے ہی جاری رہنا چاہیے۔ جس چیز پہ نقد کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے نہیں، یعنی علماء اس کو یاد کرتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اپنے شوق سے لوگ پورا پورا قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ سب اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ آپ کے یہاں تراویح کی ایک روایت موجود ہے، اس کے حوالے سے بھی لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے، بہت سے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو یاد کر کے یہ چاہیں گے کہ وہ تراویح میں سنائیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس کو کرنا ہے, والدین کو اپنی بخشش کے لیے فیصلہ کرنا ہے یا بچوں کو اپنے شوق سے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو یہ فیصلہ بچے ہوں تو ان کو بھی شوق سے کرنا چاہیے, بڑے ہوں تو ان کو بھی شوق سے کرنا چاہیے. یہ انسان کے اپنے شوق کا اظہار ہے اور اس کو کبھی بھی آپ اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. علماء میں بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمر میں قرآن یاد کیا اس لیے کہ حوالہ دینے میں, آج کل تو خیر بہت ذرائع پیدا ہو گئے ہیں, آسانی رہے, آپ کی نگاہ میں پورا قرآن یا اس کی تعلیمات رہے, کسی موقع پر کسی اسلوب کو تصریف کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو وہ چیز سامنے رہے. تو ہمارے ہاں اس کی جو روایت جاری ہے اس کے بارے میں کوئی منفی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز غلط ہے وہ اصل میں بچوں کو اس میں جھونک دینا ہے,
ٹھیک,
ان کی مرضی کے بغیر, بعض موقعوں کے اوپر بہت مار پیٹ کر, اسی طرح سے ان کی صلاحیت کو دیکھے بغیر, ایک خاص عمر میں جب ان کو شعور نہیں ہوتا, اور ایسے ماحول کے حوالے کر دینا کہ جہاں پر اللہ کی کتاب سے ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور میں نے دیکھا ہے اس کو, اس سے اجتناب کرنا ہے. تو تنقید کو بس وہاں تک محدود رکھیے.
ٹھیک ہے, ہم سب آخری بس سوال کا جواب مجھے دیجیے گا اس موضوع سے متعلق. آپ نے دنیا بھر میں سفر بھی کیا, یہاں امریکہ میں بھی ہم کچھ حفظ کی جو روایات ہیں ان سے واقف ہوئے, کروایا بچوں ہی کو جاتا ہے کیونکہ وہ جلدی یاد کر لیتے ہیں, شوق سے کروایا جاتا ہے, اسپین بڑھ گیا ہے, پہلے ایک ڈیڑھ سال میں تھا تو اب تین چار پانچ سال میں کر دیا جاتا ہے, اسکولنگ بھی جاری ہے اور تھوڑا تھوڑا حصہ وہ یاد کر رہے ہیں اور ایک کمفرٹیبل ماحول بھی ان کو دیا گیا. تو اس طرح کی جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کی آپ کو لگتا ہے ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟
ان نئی چیزیں اگر اچھی ہوں گی تو کیوں ان کو, ان کا خیر مقدم نہیں ہوگا, ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ والدین کے اندر یہ احساس ہے کہ انہوں نے بچے کو حفظ کرانا ہے, مار کر کرانا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کرانا ہے, یہ کوئی بڑی سعادت کی چیز ہے, اگر حفظ کر لے گا تو ہماری بخشش کا سامان کرے گا, یہ محض توہمات ہیں. یعنی اس چیز کو ہر حال میں محفوظ رہنا چاہیے کہ آپ بچے کو بھی اگر ترغیب دیتے ہیں تو کیا شوق سے کر رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا شوق ہے یا نہیں. اگر شوق نہیں ہے تو بچے کو دوسری چیزیں پڑھنے دیجیے, جب اس میں شوق پیدا ہو جائے گا خود کر لے گا.
ٹھیک,
اصل چیز جو ہے وہ آپ کے رویے میں تبدیلی اور صورتحال میں بہتری ہے.